القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستو, محترم ماؤں اور بہنوں, سورہ فرقان کے پہلے ڈھائی رکوعوں پر کل گفتگو ہوئی, اور کل گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی وہ اس مقام پر تھی کہ جتنے اعتراضات کفار مکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, آپ کی رسالت اور آپ پر نزول وحی پر جو اٹھاتے تھے, ان کا بڑا ہی سلیقہ مند جواب, بڑا ہی مذلل جواب ان لوگوں کو دیا گیا. اور اس جواب میں تلقی نہیں, اس جواب میں سختی نہیں, بلکہ اس جواب میں معترضین کو اپنے انجام سے آگاہ کیا کہ تم خامخواہ جو اعتراض پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑ رہے ہو, ذرا سوچ لو کہ اپنا انجام کیا ہونے والا ہے. انجام کو نگاہ کے سامنے رکھ کر اعتراضات کرو. گویا کہ یہ بات کل ہمارے سمجھ میں آئی. اب اس کے بعد آخر میں یہ بات بھی آئی تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کھڑے ہو کر آپ اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے میرے رب, یہ میری وہ قوم ہے جسے میں نے پوری دل سوزی کے ساتھ دن اور رات ان کے پیچھے پڑا رہا اور ان کو میں نے قرآن سنایا, لیکن یہ میری قوم ہے جس نے میری تذلیل کی اور قرآن مجید کا گویا کہ احترام نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تسلی کے کلمات ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, آپ اطمینان رکھیے, جب بھی دنیا میں نبی آئے, مجرمین, فسادی اور اصلاح کے دشمن جن کو اصلاح سے پرخاش ہے, وہ ہمیشہ سے انبیاء اور اصلاح کی دعوت کی مخالفت کرتے رہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. مجرمین میں سے دشمن اٹھے اور انبیاء کی انہوں نے مخالفت کی, مقاسمت کی, ان سے جھگڑا کیا اور ان کے ساتھ گویا کہ وہ جھگڑنے پر تل گئے. یہ سب ہوتا رہا. آپ اطمینان رکھیے, وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے, وہ آپ کو ہدایت دینے والا, سیدھے راستے پر چلائے رکھنے والا اور آپ کی پشت پناہی کرنے والا, آپ کی مدد کرنے والا, وہ کافی ہے, اس پر اطمینان رکھیے. ان کے تین اعتراضات کل آ گئے. چوتھا اعتراض ان کا یہ تھا, کفار مکہ کا, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ بھول جاتا ہے؟ کیا اسے کوئی کمی لاحق ہے کہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا جب جب یاد آئے تب تب کیوں قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے؟ قرآن مجید واقعی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پورا قرآن ایک ساتھ نہیں اتار دیا؟ جملہ تو واحدہ, گویا کہ بیک وقت کمپائلڈ شکل میں, پرنٹڈ کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں کیا؟ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید آ کر لوگ سناتے تھے؟ یہ گویا کہ عوام کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی دانش میں بڑے عقل مند تھے, اپنی دانش میں بڑے پکی دلیل لا رہے تھے, حالانکہ کتنی بودی دلیل ہے قرآن آگے بتا رہا ہے. وہ اپنی دانش میں یہ دلائل لا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پس پردہ کچھ لوگ پڑھاتے ہیں, کچھ لوگ سکھاتے ہیں, اس لیے ان کی یہ مجبوری ہے, پورا قرآن ایک ساتھ نہیں سنا سکتے, نجمن نجمن, سبقن سبقن, تھوڑا تھوڑا آ کر لوگوں کے سامنے سناتے ہیں. یہ گویا کہ ان کی دانش میں بہت موٹی دلیل, بہت پکی دلیل تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں, ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا اور نجمن نجمن اور سبقن سبقن ہم قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پرنٹر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹر ہیں, ادھر سے پرنٹ ہوا, ادھر ڈسٹریبیوٹر کے پاس آیا اور پورے مکے میں بیک وقت پورے گھروں کے اندر قرآن مجید کی کاپیاں گویا کہ پہنچا دی گئیں. ایسا نہیں ہو رہا تھا, اس لیے وہ اعتراض کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں, کذالک, ہم ایسا ہی کرتے ہیں. ہم جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں کہ نجمن نجمن اور تھوڑا 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 قرآن مجید ہم نازل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی حکمتیں آ رہے ہیں. لنثبت به فؤادک. ایک تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا اگر قرآن مجید نازل ہو تو یہ تعلیم کے فلسفے سے عین مناسبت رکھنے والی بات ہے کہ استاد کبھی بھی طلبا کے سامنے پوری سائنس کی کتاب ایک کلاس کے اندر پڑھا نہیں بیٹھتا, پوری ہسٹری کی کتاب جیوگرافی کی کتاب ایک دن میں پڑھا نہیں بیٹھتا, تھوڑا تھوڑا پڑھاتا ہے. فرسٹ چیپٹر میں پرنسپلس پڑھائے جاتے ہیں, پھر اس کے اپلیکیشنز پڑھائے جاتے ہیں, پھر اس کے مثالیں دی جاتی ہیں, پھر چوتھے دن لیبورٹری میں لے جا کر ڈیمونسٹریشن کرایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لنثبت به فؤادک, قلب کے اندر اطمینان ہونا, جماؤں کی کیفیت ہونا سبجیکٹ پر. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہی ہے کہ کوئی بات بیک وقت اور بیک جملہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے بیان نہیں فرماتا, بلکہ تھوڑا تھوڑا اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے قلوب جمے, بات کو سمجھنے میں آسان ہو. تعلیم کے فلسفے کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو سمجھایا جائے, بیک وقت پورا نہیں سمجھانا چاہیے. اس لیے لیکچرز کے اوقات بھی 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بہت جوش ہے, میرے پاس بہت خیالات ہیں, میں نے بہت مطالعہ کر کے گویا کہ آپ کے سامنے آپ پہنچاؤں. میں چاہتا ہوں کہ بیک وقت آج تاخرات سے 3 گھنٹے آپ کے سامنے لیکچر دوں, یہ پوری بات بیکار ہو جائے گی. اس لیے کہ قلب کے اندر جماؤ نہیں پیدا ہوتا. تھوڑا تھوڑا اگر بات کہیں, تھوڑی تھوڑی بات اگر سمجھائیں, تھوڑا تھوڑا سبق پڑھایا جائے تو دل کے اندر بات جمتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گویا کہ انسانی عین فطرت کے مناسب بات ہے کہ بات کو قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جائے تاکہ خلوق کے اندر جماؤ پیدا ہو, اطمینان کی کیفیت پیدا ہو, عمل کرنے میں آسانی ہو, سیکھنے میں آسانی ہو, حفظ کرنے میں آسانی ہو. یہ ساری آسانیوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نجمن نجمن اور سبقن سبقن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. ورتل نہ ہو ترتیلا, اور ہم نے اسے گویا کہ الگ الگ اجزاء کی شکل میں ہم نے نازل کیا. قرآن مجید مختلف اجزاء میں ہے. آج آپ دیکھیں یا تو سورتوں کے اجزاء میں آپ دیکھیں گے, یا پاروں کے اجزاء میں آپ دیکھیں گے, یا رکوعوں کے اجزاء میں دیکھیں گے. یہ اجزاء الگ الگ حصے اس کے بنائے گئے تاکہ بات کو سمجھنے میں, حفظ کرنے میں, بات کو پہنچانے میں آسانی ہو. اس لیے ہم نے گویا کہ اس طرح سے نازل کیا. ہر اعتراض کا بہت سنجیدہ جواب, یہ گویا کہ ان کا اعتراض تھا اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے. ایک اور جواب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. قرآن مجید جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی پبلشر کی طرف سے پبلش کردہ کتاب اور کسی ڈسٹریبیوٹر کی طرف سے ڈسٹریبیوٹڈ کتاب نہیں ہے, بلکہ ایک تحریک کی رہنمائی کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موومنٹ لے کر آئے, ایک نظریہ لے کر آئے, ایک پیغام حیات لائے اور ساری زندگی کا انقلاب چاہتے تھے. انقلاب چاہنے کے لیے تھوڑا تھوڑا انقلاب لایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بیک رات پورے نظام کو بدل ڈالا جائے. نظام کو بدلنے کے لیے تھوڑا تھوڑا سا کام جب کیا جاتا ہے تو تحریک کے خلاف لوگ اعتراضات اٹھائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ ہم اس لیے تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں, الا جئنا کا بالحق و احسن تفسیرا. لوگ جو اعتراضات اٹھائیں گے اس کا بر وقت جواب دینے کے لیے ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا. بیک وقت اگر پرنٹڈ کتاب آ جاتی, بعد میں لوگ اعتراض کرتے تو اعتراضات کا جواب ایک اپینڈکس کی شکل میں الگ سے کتاب بنانا یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی. قرآن نے کہا تم جو اعتراضات اٹھاتے ہو اس کا برمحل جواب دینے کے لیے ہم نے آج اتنا نازل کیا, اس پر آپ نے اعتراض کیا, پھر دوسرے دن اس اعتراض کا جواب آ گیا اور اسی صورت میں اسی کے بازو میں رکھ دیا گیا. یہ اس لیے بھی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا تاکہ اعتراضات کا جواب اور بہترین تشریح بہترین تفسیر بھی ہو جائے. اس لیے ہم نے اس کو نجمن نجمن نازل کیا. پھر اعتراض کا جواب دیکھیے, اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تم نے بہت بڑا اعتراض اپنی دانش میں گھڑ دیا اور رسول کے سامنے تم نے گویا کہ ایک اعتراض کو جو ان کے سامنے چھوڑ دیا. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے چہرے کی وجاہت باقی رکھنے کے لیے, عوام کے پاس تم اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے یہ ساری باتیں بناتے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ناک کیسے زمین کے اندر رگڑی جائے گی, کیسے قیامت کے دن گویا کہ جہنم میں یہ ناک اور یہ چہرہ جو ہے رگڑا جائے گا. اسے معلوم ہونا چاہیے, انجام کو سوچ لو. ہر اعتراض کے پیچھے قرآن مجید انجام بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الى جہنم, یہ چہرہ اکڑا کر, یہ چہرے کی وجاہت رکھ کر, یہ اپنا روب جمع کر, اپنا داپ جمع کر, مخالفین کا ایک جمگھٹا جمع کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا. قرآن نے کہا کہ نہیں, معلوم ہونا چاہیے الذین یحشرون علی وجوہہم, ان کو چہروں کے بل جہنم میں جمع کر لیا جائے گا اور چہروں کے بل اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. اولئک شر مکانا و اضل سبیلا. قرآن کہتا ہے بہت ہی بری جگہ ہے یہ جہنم, ذلت آمیز سزا یہ ہے کہ چہروں کے بل گرایا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہی چہرے تھے جسے اکڑا اکڑا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے, یہی چہرے کا روب تھا جو لوگوں پر جمایا جاتا تھا. قرآن نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ چہرے پہلے جہنم کے اندر جانا چاہیے, بعد میں ان کی ٹانگے جائیں تاکہ الٹے منہ ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر گرایا جائے. الذین یحشرون علی وجوہہم, یہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں ہانکے جائیں گے. اور بہت ہی بری جگہ ہے یہ جہنم اور بہت ہی برا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا. ہر اعتراض کے پیچھے. یہ گویا کہ قرآن کا طرز, اتنا پیارا طرز, اتنا پیارا اسلوب کہ اعتراض کے جواب کے ساتھ لوگوں کو انجام سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ اعتراض کرنا آسان ہے لیکن انجام سے باخبر ہو کر تم کو اعتراض کرنا چاہیے. اب اس کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام کا مختصر ذکر آتا ہے اور ان کی دعوت کے پس منظر میں بتایا گیا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, رسالت کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جب جب دنیا میں رسول آئے رسولوں کی مخالفت کی گئی, ان کا مذاق اڑایا گیا, استہزاء کیا گیا, ان پر مخالفتیں لوگوں نے کی, ان کے خلاف اعتراضات کھڑے گئے اور ان کی باتوں میں کیڑے نکالنے کی لوگوں نے کوشش کی, سب ہوتا رہا. تاریخ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر اور ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی اور مددگار بنا کر, ان کا گویا کہ ساتھی اور ان کا مددگار, ان کا اسسٹنٹ بنا کر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, فرعون کے پاس ہم نے بھیجا. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کیوں ساتھی بنایا گیا, اس پر ہم نے سورہ طہ میں گزشتہ سال مفصل گفتگو کی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے اپنی زبان دانی میں, زبان کی فصاحت و بلاغت میں, اپنے گویا کہ اسپیچ کرنے کی صلاحیت میں, تقریر کی صلاحیت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے گویا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ گویا کہ ریکویسٹ کیا کہ حضرت ہارون کو میرا ساتھی بنایا جائے اور ہارون علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی زباندانی دعوت کے لیے استعمال ہو سکے, اس کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی ساتھی بنا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا الیٰ قَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا, ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف, اس فرعون سرکش قوم کی طرف. اور جب وہ گئے تو ان کی آیتوں کو, ان کی باتوں کو فرعون اور فرعون کے ساتھ انہیں جھٹلایا. سرکش لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ بات کو سنجیدہ طریقے سے سمجھنا نہیں چاہتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا, بس یہی ہے اصل میں موضوع, رسالت موضوع ہے, اس کے اب تفصیلی قصہ نہیں بیان کیا گیا, صرف یہ بتایا گیا رسولوں کی تکذیب کی, رسولوں کا مذاق اڑایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا, ان کو پامال کر دیا گیا, دنیا سے نیست تو نابود کر دیا گیا, جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے, دنیا میں ان کا کہیں نام و نشان باقی نہیں رہا, ہم نے ان کو تباہ کر دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ, قوم نوح کی بھی مثال ان کو بیان کرو. لما کذب الرسول, جبکہ قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی, نوٹ کیجئے یہاں ایک رسول آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام لیکن رسولوں کی تکذیب کی, یہ سنگینی ہے جرم کا, ایک رسول کا انکار کرنا گویا کہ سارے رسولوں کا انکار کرنے کے برابر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قوم نوح کی مثال بیان کرو, انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی, ایک ہی رسول آئے تھے لیکن چونکہ سارے رسولوں کی تعلیم ایک تھی, ایک رسول کا انکار کرنا سارے انبیاء کا انکار کرنے کے مترادف تھا. فرمایا کہ کذب الرسول, جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا, اغرقناہم, ہم نے ان کو ڈبو دیا, ہم نے ان کو غرق کر دیا, ہم نے ان کو تباہ کر دیا, اب وہ جینے کے قابل نہیں ہیں. وجعلناہم للناس آیا, ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا, بہت بری درگت ان کی. اب یہ قریش کے لوگ اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے, آپ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کے خلاف اعتراضات گھڑتے ہیں, تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وجعلناہم للناس آیا, ہم نے قوم نوح کو لوگوں کے لیے نشانی اور عبرت بنا دیا. کیا تم بھی عبرت کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم بھی گویا کہ تاریخ کے اوراق میں اس بات کے لیے تیار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی عذاب نازل کیا, تمہاری بھی یہ داستان ہو جائے؟ کیا اس کے لیے تم تیار ہو؟ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, ہر ظالم کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ اب قوموں کا ذکر کر کے, پہلے تو اعتراضات کا جواب بڑے پیارے انداز سے دیا گیا, اب پھر قوموں کا ذکر بہت مختصر کیا گیا, پھر آفاق کے دلائل, بڑے پیارے دلائل آتے ہیں. قوموں میں سے حضرت نوح کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا, پھر وعادوں و ثمودوں و اصحاب الرس, صرف نام لے دیا گیا کہ قوم عاد نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا, قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا, وہ اصحاب الرس, کسی بھی تفسیر میں یہ کون گویا کہ پیغمبر ہیں, یہ کون سی قوم ہے, اس کا ذکر نہیں ملتا. تحقیق کرنے کے باوجود جس قوم کا تعین نہیں ہو پاتا کہ اصحاب الرس کون ہے, بہرحال کوئی قوم تھی جس نے اپنے رسول کی تکذیب کی, جس نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا. وہ قرون بین ذلک کثیرہ, اور ان کے بیچ میں اور بہت سی قومیں آئیں, ان سب قوموں کا حال یہ ہے. وہ کلن ضربنا لہ الامثال, وکلن تبرنا تدبیرا, گویا کہ یہ ساری قومیں جو عاد اور ثمود اور مختلف جو قومیں آئی ہیں, ان قوموں کے درمیان رسول آئے اور ان رسولوں نے ایک ایک کو مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھایا, فلسفہ نہیں بگا رہا ان کے سامنے, مثالیں دے کر ان کو سمجھایا. قرآن کہتا ہے وَضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ, ہم نے ان کو مثالیں دے کر سمجھایا ان اس قوم کو, لیکن تب بھی جب سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے, وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا, پھر ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا, وہ بھی پامال کر دیے گئے, وہ بھی نیست و نابود کر دیے گئے, دنیا سے ان کا بھی قصہ پاک کر دیا گیا. جو رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَوْتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي, پھر پوچھا جاتا ہے ان سے کیا انہوں نے اس بستی کا سفر نہیں کیا جس پر زبردست بارش ہوئی تھی؟ کون سی بارش؟ پتھر کی بارش. اور وہ کون سی قوم؟ قوم لوط ہے. قوم لوط کے مسکن اور ان کے کھنڈرات سے یہ لوگ گزرتے تھے جب شام کی طرف جاتے تھے سفر پر، کفار و مشرکین اور قریش کے لوگ جب سفر پر جاتے تھے تو قوم لوط کی بستیوں سے اور کھنڈرات سے گزرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی کھنڈروں سے گزرو تو یہ نہیں ہے کہ تماشے کے لیے در و دیوار کو دیکھتے رہو، نہیں بلکہ سبق لینا چاہیے کہ یہ کھنڈرات میں کیوں تبدیل ہو گئے، ایسی بلند پایا قومیں، ایسے عروج کو پہنچی ہوئی قومیں کیوں آج ذلیل و خوار ہو گئیں، اس پر غور کرنا چاہیے تھا. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ افلم یکون یرونھا بل کانوا لا یرجون نشورا، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں، اس لیے ان کھنڈرات سے گزرتے ہوئے بھی انہیں کوئی نشانی اور سبق نہیں ملتا. پھر قرآن مجید کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے سے جاتے تھے، یہ گھمنڈی لوگ، یہ فسادی لوگ، یہ اصلاح کے دشمن، یہ مفسد لوگ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاق کرتے تھے، کہتے تھے ان کانا لیدلنا عن آلہتنا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہتے تھے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے بازار سے، ہاں یہی شخص تو ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، ہاں یہ بہت بڑے صاحب بنے ہوئے ہیں، یہ بڑے اپنی دانش میں رسول بنے ہوئے ہیں، نبی بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھو اور ان کا چہرہ دیکھو، ان کا لباس دیکھو اور ان کا دعویٰ دیکھو کہ اللہ کے رسول ہو چکے. وہ ایک تضحیک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ مفسد لوگ، یہ شرپسند لوگ، یہ مجرمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بازار سے گزرتے ہوئے دیکھتے تو کہتے احاد الذی بعث اللہ رسولا، کہ یہی آدمی ہے جسے اللہ نے رسول بنایا. قرآن کہتا ہے کہ یہ سب باتیں یہ بناتے ہیں، بہت چکے ہیں یہ اور بہ کی باتیں یہ کرتے ہیں. فسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، جب قیامت کی گھڑی دیکھیں گے، عذاب کا وقت جب آئے گا اور جہنم کی طرف جب ہانکے جائیں گے، تب معلوم ہوگا کہ کون گمراہ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے یا یہ مفسد اور شر پسند لوگ گمراہ تھے، تب قیامت کے دن معلوم ہوگا. پھر اس کے بعد ان کے دو گروپ کا تذکرہ آتا ہے، نوٹ کیجئے، ایک ان کے سرداروں کا، ان کے لیڈروں کا، ایک ان کے عوام کا، اور ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، ان پر کمنٹ کیا، فرمایا کہ ارائیتا من اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے نفس کو، اپنے پندارے نفس کو انہوں نے خدا بنا لیا. یہ طریقہ ہے کہ انسانی زندگی میں عقل جو ہے انسانی زندگی کا کیلے چراغ ہے، آدمی عقل کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، لیکن جذبات کی بنیاد پہ اگر کوئی آدمی زندگی بسر کرتا ہے، جذبات کی بنیاد پہ تحریک اٹھاتا ہے، جذبات کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتا ہے، تو گویا کہ وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے سے گر چکا. اس لیے کہ جانور ہوتے ہیں جو صرف جذبات کی بنیاد پر جیتے ہیں، انسان ہو کر انسان کو عقل کی بنیاد پر بات کو سمجھنا چاہیے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو لوگ رد کرتے تھے، انکار کرتے تھے، وہ کسی عقلی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر رد نہیں کرتے تھے، وہ جذباتی تھے، وہ اپنی سرداری اور چودراہٹ کے خطرے میں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں تھی کہ قرآن کی مخالفت کے لیے کوئی عقلی دلیل لاتے. تو قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی بندگی شروع کر دی ہے، یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں، انہوں نے اپنے نفس کے بت کو تیار کیا اور خود نفس کے بت کے آگے جھکے ہوئے ہیں، یہ سرداروں کی بات ہے. اب آندہ تکون علیہ وکیلا، کیا ایسے لوگوں کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ایسے نہ ہنجاروں، نہ بیکاروں اور شر پسند لوگوں کو آپ رہنمائی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے اور اپنے نفس کی من مانی یہ کرتے ہیں، عقل سے کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتے. اس کے بعد ان کے عوام کی بات آئی، ان کے عوام کی بات یہ ہے کہ عوام ایسے ہوتے ہیں جو ان لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، جذبات کی بنیاد پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. ان کے بارے میں فرمایا گیا ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ سوچنے سمجھنے والے نہیں، یہ عقل سے کام لینے والے نہیں، یہ عوام، یہ سوچنے سمجھنے والے عوام نہیں، انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ لیڈر اپنے نفس کے پجاری، یہ عوام جانوروں کی طرح اندھا دھند پیچھے چلنے والے اپنے لیڈروں کے، عقل سے اور کان سے یہ کام نہیں لیتے. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سننے والے لوگ ہیں یا عقل والے لوگ ہیں؟ نہیں، نہ یہ سننا چاہتے ہیں نہ یہ عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ جذبات میں اندھے ہو چکے ہیں اور یہ اپنے لیڈروں، مفسد لیڈروں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام بل هم اضل، یہ گویا کہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر. اس لیے کہ جانور بیچارہ وہ ہوتا ہے جسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بیچارہ جو ہے یا تو وہ اپنے چراگاہ کی طرف چرایا جا رہا ہے یا بوچڑ خانے کی طرف، قصائی خانے کی طرف چرایا جا رہا ہے، بیچارے جانور کو نہیں معلوم ہوتا، اور جانور کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون چرواہا ہے کون قصائی ہے، یہ جانور کو نہیں معلوم ہوتا. یہ عوام بھی ایسے ہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانتے اور مفسدوں کو بھی نہیں پہچانتے، کون ان کا حمایتی ہے، کون ان کے حق میں بہتر ہے، یہ نہیں جانتے. عوام گویا کہ جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں، جانور جس طرح سے قصائی میں اور چرواہے میں تمیز نہیں کر پاتا، اس طرح سے یہ عوام قریش کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، قریش کے سردار کے پیچھے، اور انہیں تمیز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیر خواہ ہیں، اور یہ مفسد لیڈر ان کو لے جا کر جہنم میں گرائیں گے. اس تمیز سے جب عوام آری ہو جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے لوگ ہیں. یہ گویا کہ قوموں کی تاریخ اور اس پر تبصرہ. اس کے بعد ایک اور رکوع جس پر آج گفتگو ہم ختم کر لیں گے وہ ہے کائنات کے دلائل. اب اللہ تعالیٰ دلائل دے کر فرما رہا ہے کہ آخر آپ کی بات سمجھنے میں ان کو کیا مشکل ہے, آپ کی رسالت ان کے عقل کے اندر گھس کیوں نہیں رہی ہے, آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے آپ جو باتیں عرض کرتے ہیں ان کے سرداران مکہ کے سامنے آخر یہ لوگ قبول کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں, کیا ان کے سامنے یہ دلائل نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے دلائل دے رہا ہے. اس میں ایک اور نقطہ نوٹ کریں, وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے, فرمایا جا رہا ہے اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جن دلائل سے مسلح ہو کر میدان میں آنا چاہیے تھا ان دلائل میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہے اس لیے یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کو جن جن دلائل اور براہین کی ضرورت تھی, جس علمی مواد کی ضرورت تھی, وہ سب ہم نے آپ کو دے دیا ہے. اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو خرابی ان میں ہے, خرابی ان کے اندر ہے, ان کے دماغوں کے اندر ہے, یہ آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. پھر آپ انفس کے دلائل دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اعتراضات کی آپ پرواہ نہ کیجیے. اعتراضات لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی ساتھ جمائے رکھیں لوگوں پر, اس لیے وہ اعتراضات کرتے ہیں, ورنہ آپ انفس کے دلائل دیکھیں گے تو آپ کی بات اور کائنات کی بات ہم آہنگ ہو جائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ کائنات کے دلائل دیتا ہے. پانچ دلائل آتے ہیں اب ہمارے سامنے. نمبر ایک یہ ہے, الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کائنات میں کہ ہم ہیں جو سائے کو دراز کرتے ہیں, سائے کو پھیلاتے ہیں, شیڈو کا ہم نے اہتمام کیا, شیڈو کا ہم نے انتظام کیا اور یہ سایہ ہم پھیلاتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو پوری دنیا میں ہمیشہ سایہ ہی باقی رہ جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. سوچ کر دیکھیں گے اگر سایہ ہی باقی رہ جائے, سورج ہی طلوع نہ ہو, سورج کی حرارت اور گرمی نہ پڑے, تو زندگی کا زندگی موقوف ہے اس بات پر کہ آدمی کو اور انسانوں کو حرارت ملے. اور اگر سایہ ہی دراز ہو جائے زمین پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت باقی نہیں رہے گی اور انسان اور جانور ختم ہو جائیں گے. اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ سایہ کو ہٹا دے, سائے کو ہٹا کر اس کی جگہ دھوپ کو نمودار کر دیں اور صرف دھوپ ہی دھوپ رہ جائے, تب بھی انسانیت باقی نہیں رہے گی, انسان یہاں جینے کے قابل نہیں رہے گا. کیوں؟ انسانی زندگی موقوف ہے پانی پر اور پانی سب ختم ہو جائے گا, حرارت کی وجہ سے پانی سب ختم ہو جائے گا اور لوگ جو ہے جینے کے قابل نہیں رہیں گے, دنیا جو ہے آباد نہیں رہے گی, کھنڈر بن جائے گی دنیا. تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے, یہ اس کا کی قدرت ہے کہ وہ سایہ بھی دراز کرتا ہے, پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے سے سائے کو سکیڑتا چلا جاتا ہے اور اس میں سے دھوپ کو نمودار کرتا ہے. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کیا ان لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے رحم کیا, سایہ بھی عطا کیا. اگر سایہ نہیں ہوتا تو یہ دور دراز سفر کرتے تو چلاتی چلچلاتی دھوپ میں چلچلا کر مر جاتے, ختم ہو جاتے. سایہ کا انتظام کیا تو کہیں رکتے ہیں کسی پہاڑ کے نیچے, کسی درخت کے نیچے یہ آرام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے گویا کہ انہوں نے انکار کیا. سایہ پر غور کرو اور سورج پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو شیڈوز کو کریٹ کرتا ہے. اور شیڈو کا جو کانسیپٹ اسلام دیتا ہے, موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا کہ پچھلے زمانے میں کیسے کیسے غلط تصورات پائے جاتے تھے, لیکن اسلام نے جو بات بتائی ہے وہ پیورلی سائنٹیفک بات ہے کہ سورج کا اور سایہ کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور پھر سورج کے بارے میں یہ فرمایا کہ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, ہم نے سورج کو دلیل بنایا, یعنی سورج انڈیکیٹر ہے سایہ کے بارے میں. سایہ جتنا لمبا ہوگا تو سورج انڈیکیٹر ہے کہ سورج کدھر ہوا ہے اور کس مقام پر پہنچا ہوا ہے. سورج جو ہے انڈیکیٹر ہو گیا, سورج جو ہے پائلٹ ہو گیا, اور سورج گائیڈ ہے سایہ کے مطابق. سورج گائیڈ کرتا ہے اور اس کے مطابق سایہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. سورج کا اور سایہ کا جو تعلق ہے, قرآن نے ایک آیت کے اندر اس تعلق کو اس کانسیپٹ کو بتا دیا. تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے. اس میں ایک نقطہ علمی نقطہ یہ نکلتا ہے, کفار مشرکین کو یہ سمجھایا گیا کہ ظلمت کا جو سایہ اس وقت تم نے پھیلا رکھا ہے مکے کے اندر, بہت دیر نہیں لگے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سایہ کو سکیڑ دے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ دعوت کی صبح نمودار ہوگی. آپ کی دعوت کی صبح اب طلوع ہونے والی ہے اور ان کا سایہ سکیڑ دیا جائے گا. ان کی جو ظلمتوں کا اور ان کے گناہوں کا اور ان کی غلطیوں کا اور ان کے اعتراضات کا جو سایہ, محیب سایہ مکے پر اور انسانیت پر پڑا ہوا ہے, اس سایہ کو ہم سمٹ لیں گے, ہم اسے سکیڑ لیں گے. قرآن کہتا ہے ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. قرآن کہتا ہے کہ جھٹکے کے ساتھ سورج اور سایہ جو ہے کام نہیں کرتے, دھیرے 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 سورج طلوع ہوتا ہے, دھیرے 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 سایہ جو سکڑتا ہے. یہ گویا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ سب تبدیلیاں لاتے ہیں. تو کیا اس میں ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ ایک نشانی آ گئی. پھر اس کے بعد دوسری نشانی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا. کیا یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو راحت بخش چادر اڑا دیتا ہے, رات کو گویا کہ اللہ نے چادر سے تشبیہ دی، ایک راحت بخش چادر اڑاتا ہے تو پوری کائنات کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے، انسان جانور سب سکون پاتے ہیں رات کے وقت. اور اللہ تعالی نے نومن صبح تھا نیند کو سکون کا باعث بنایا، اگر نیند اللہ تعالی نہیں دیتا تو آدمی پاگل ہو جاتا. اور دیکھتے ہیں ہم کہ آدمی کو اگر دو رات تین رات اگر نیند نہیں آئے بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، دوائی کا جو ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے، اور دوا کھائے تب اسے سکون ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہماری کتنی بڑی نعمت ہے، ہماری کتنی بڑی دین ہے تمہارے لیے کہ ہم نے تم کو نیند دیا. اور نیند واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جن کو نیند نہیں آتی ہے وہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو فرمایا کہ ہم ہیں جو تم کو نیند دیتے ہیں، نیند میں تم کو سکون ملتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم تم کو صبح میں اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، حرکت کے لیے، حیات کے لیے، زندگی کے دوڑ دھوپ کے لیے ہم تمہیں پھر سے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. اس میں تمہارے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. جس طرح ہر رات سونے کے بعد تم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، اس طرح ایک طویل رات برزخ میں سونے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو حشر کے میدان میں پھر اٹھا کر کھڑا کر دے گا. کیا تمہارے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے؟ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. تیسری نشانی اللہ نے یہ بتائی، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. بارش کا پروسیس، ہائیڈرولوجیکل جو فینومینن ہے اس پر میں نے دو تین دن پہلے گفتگو کی تھی. طلبا جانتے ہوں گے جن لوگوں نے پڑھا ہے کہ بارش کے بارے میں 18th century تک، نوٹ کیجیے 18th century تک صحیح کانسیپٹ نہیں پایا جاتا تھا بارش کے بارے میں. بارش کے بارے میں یہ تصور تھا، افلاطون کی کتاب میں، پلاٹو جو ہے اس کی کتابوں میں دیکھیں گے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ بارش جو ہوتی ہے وہ زوردار جب ہوا چلتی ہے تو سمندر کے پانی کو ہوا لے کر زمین کے اندر جو ہے داخل کر دیتی ہے، یہ بارش ہے. جس طرح سے ہمارے طلبا اور بچے کسی ندی نالے میں کھڑے ہوتے ہیں اور پیر سے اس طرح سے پانی مارتے ہیں تو ساحل پر پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، ہے نا؟ اس طرح سے افلاطون کا، پلیٹو کا یہ خیال تھا، اس کا ایک کانسیپٹ تھا، اس کی کتاب میں باقاعدہ اس نے لکھا. بارش دراصل یہ ہے، زوردار جب ہوائیں چلتی ہیں تو سمندر کے پانی کو ہوائیں لے کر زمین کے اندر پھینک دیتی ہیں، یہی بارش کا تصور تھا. سمندر کا جو پانی تھا اس کے بارے میں 18th century تک بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا. جیولوجی، ہائیڈرولوجی کا علم سب ڈیولپ نہیں ہوا تھا. قرآن نے 1500 سال پہلے یہ بات پرسائسلی پرفیکٹلی بتا دی قرآن مجید نے. یہ تصور تھا اور یہ ان فلاسفرز کی کتاب میں، بارش جب زور سے برستی ہے تو زمین کے اندر، بارش جو ہے جذب ہونے کے بعد زمین کے اندر بڑے بڑے غار موجود ہیں، ان غاروں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. پھر غار میں جب پانی جمع ہو جاتا ہے وہاں سے گویا کہ چینلز ہوتے ہیں، زمین کے اندر سے چینلز ہوتے ہیں، وہ چینل سے پانی کھسک کر جا کر سمندر میں گر جاتے ہیں. یہ تصور تھا کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ بارش کا پانی ہے، اور بارش جب سمندر میں برستی ہے تو بارش تو وہاں، بارش کا پانی سمندر کے اندر جمع ہو جاتا ہے، لیکن وہ پانی جو زمین میں گرا اس پانی کو زمین جذب کرتی ہے، اندر بڑے بڑے غار ہیں. گویا کہ بڑے، یوں سمجھے کہ جس طرح سے ہم گھر کے اندر کوئی بھی ایک بکٹ پانی ڈالتے ہیں، کہیں بھی ڈالتے ہیں، تو پائپ لائنز کے تھرو سے سیپٹک ٹینک میں چلا جاتا ہے، اور سیپٹک ٹینک سے پھر پائپ سے نکل کر باہر موری اور نالی میں جائے، اور جو نالا باہر ہوتا ہے ڈرائنیج اس میں چلا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک تصور پایا جاتا تھا 18th century تک بھی کہ سیپٹک ٹینک میں جس طرح پانی جمع ہوتا ہے اس طرح بڑے بڑے غار زمین کے اندر ہوتے تھے، ان غاروں میں پانی جمع ہوتا تھا، پھر چینلز کے ذریعے سے وہ پانی جا کر ڈرین ہو جاتے تھے سمندر میں. یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا 18th century تک، اور اسلام نے بڑا ہی پرسائز الفاظ استعمال کر کے قرآن مجید میں بتایا کہ بارش کا یہ سب تصور نہیں ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں تو سمندر کے پانی کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جاتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو رحمت کی بارش بھیجنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے. یعنی ہوائیں آتی ہیں اور بادلوں کی ٹکڑیوں کو جمع کرتے ہیں، جوائننگ آف دا کلاؤڈ اور اسپریڈنگ آف دا کلاؤڈ پر میں نے اس دن گفتگو کی تھی، پھر لیئر ٹائپ آف دا کلاؤڈ اور کیومولس ٹائپ آف دا کلاؤڈ، اس پر میں نے دو تین دن پہلے گفتگو کی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہوائیں یہ چاروں کام کرتی ہیں، اسپریڈنگ آف دا کلاؤڈ، جوائننگ آف دا کلاؤڈ، لیئر ٹائپ آف دا کلاؤڈ، کیومولس ٹائپ آف دا کلاؤڈ، یہ چاروں چیزوں کو جو گویا کہ ہوائیں یہ کام کرتی ہیں. تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اللہ تعالیٰ بشارت دینے والی ہوا کو بھیجتا ہے اور وہ بارش سے پہلے بھیجتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم آسمان سے پیور واٹر نازل کرتے ہیں، مَاءً طَهُورًا، یعنی کہ ڈسٹلڈ واٹر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، انکنٹامنیٹڈ واٹر اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے نازل فرماتا ہے. زمین میں آنے کے بعد وہ پانی جو ہے کنٹامنیٹ ہو جاتا ہے، پانی گدلا ہو جاتا ہے، مختلف سائز کے جو کیمیکلز ہیں اس میں مل جاتے ہیں، ورنہ جو بارش کا پانی ہے وہ پیور واٹر ہوتا ہے، وہ ڈسٹل واٹر ہوتا ہے، انکنٹامنیٹڈ واٹر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ماءً طہورًا، ہم پاک پانی تمہارے لیے نازل کرتے ہیں آسمان سے. کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول کی بات آخر سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ اس کائنات کو دیکھو، اس بارش کو دیکھو، ہوا کو دیکھو، بادل کو دیکھو، اللہ کے رسول کی بات ثابت ہو جائے گی آپ کے سامنے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بارش برساتا ہے تو مردہ زمینوں کی طرف، بارش جب ہوتی ہے تو اس مردہ زمین کے اندر حیات آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، لہلاتی ہوئی کھیتیاں تیار ہو جاتی ہیں. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، اور ایک بارش سے تین مثالیں. میں نے گزشتہ سال بھی بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. ایک بارش میں توحید, رسالت, آخرت, تینوں دلائل آ جاتے ہیں. توحید کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہوا پر بھی قدرت رکھتا ہے, سمندر پر بھی قدرت رکھتا ہے, سورج پر بھی قدرت رکھتا ہے, بادلوں پر بھی قدرت رکھتا ہے, بارش پر بھی, زمین پر بھی. ایک خدا ہونے کے نتیجے میں یہ پورے فیکٹر گویا کہ کام کرتے ہیں. اگر ہوا کا خدا, بارش کا خدا, سمندر کا خدا, سورج کا خدا الگ ہوتے تو کبھی کوآرڈینیشن ان خداؤں کے درمیان ہونا ناممکن ہے. یہ ایک دلیل ہو گئی توحید کی. آخرت کی دلیل یہ ہے کہ مردہ زمین بارش کے چھینٹے پڑنے کے بعد جیسے زندہ ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ مردہ لوگوں کو پھر سے دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے, یہ بعید نہیں ہے. رسالت کی دلیل یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو مردہ زمین کے اندر سے زندگی پیدا ہوتی ہے, اسی طرح وہی کی بارش جب ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر سے جن خلوق کے اندر ابھی صلاحیت موجود ہے, صالحیت موجود ہے, وہ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. جو مردہ زمین ہے وہ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے, اور آپ سے لڑتے جھگڑتے ہوئے جہنم کا عذاب بھی چکھتے ہیں, اس دنیا میں بھی اللہ کا عذاب چکھتے ہیں. تو ایک بارش سے اللہ تعالیٰ نے تینوں گویا کی مثالیں دے دی, توحید کی دلیل, رسالت کی دلیل اور آخرت کی دلیل. قرآن یہ کہتا ہے کہ مما قلقنا انعام و اناسیہ کثیرا, ہم جو پیور واٹر برساتے ہیں, بارش برساتے ہیں, اس میں ہماری مخلوق میں سے کثیر تعداد اور ہمارے یعنی انسانوں میں سے بھی اور جانوروں میں سے بھی کثیر تعداد کو ہم سیراب کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جیسے بار بار کہا ہے 2 million اسپیشیز پائے جاتے ہیں, 20 lakh سے زیادہ مخلوقات پائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے مخلوق ہمارے نازل کردہ پانی سے سیراب ہوتے ہیں. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مخلوق ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ معلوم کرنے کی چیز ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو ہم پانی نازل کرتے ہیں اس میں سے ہماری مخلوق میں کی کثیر تعداد اس پانی سے استفادہ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی قلیل تعداد ایسی بھی ہے جو پانی کے بغیر بھی جیتی ہے. کوئی ایسے مخلوق بھی ہوں گے, سوچنا چاہیے, بیکٹیریا, وائرس وغیرہ ہوں گے, جو بھی ہوں گے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں ہم جو پانی برساتے ہیں اس سے زمین کے مخلوق فائدہ اٹھاتے ہیں. پانی کے مخلوق تو پانی کے اندر آلریڈی ہیں پہلے سے, ان کو بارش کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. بارش سے وہ گویا کہ فائدہ اٹھانے کے لیے بارش کے منتظر نہیں. البتہ زمین پر جو مخلوق ہیں, جانور اور انسانی, وہ بارش کے منتظر ہیں, اور بارش ہو تو ان کی زندگی, بارش نہیں ہے تو ان کی حیات ختم. 2 مطلب ہو سکتے ہیں. اس پر زیادہ اور ہم سوچیں اور غور و فکر کریں تو شاید ہمارے لیے اس میں بات نکل سکتی ہیں. اس لیے جو قرآن ان سب باتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے, فلا تعقلون ولا یعلمون, یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور آنکھ میں لگا کر, چوم کر, اٹھا کر اوپر رکھ کر چلے جائیں. غور کریں, قرآن کہتا ہے کہ ہم جو پانی نازل کرتے ہیں اس پانی سے ہمارے مخلوق میں سے ایک کثیر تعداد فائدہ اٹھاتی ہے, سیراب ہوتی ہے. یہ فرمایا گیا. اس کے بعد وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, ہم یہ بارش کی مثال بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ بارش اور خشکی کا زمانہ تبدیل ہو کر آتا ہے تاکہ لوگوں کو خشکی کے زمانے میں موت یاد آئے, بارش کے زمانے میں حیات یاد آئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد آئے. اس لیے ہم بارش وقفے وقفے سے بھیجتے ہیں. یہ بھی مطلب ہوا. یہ بھی ایک مطلب ہوا کہ بارش کو اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ مسلسل نہیں برساتا. بارش کے ٹکڑے اور بدلیوں, بادل کے جو ٹکڑے ہیں, آج جو ہے تمل ناڈو پر, کل آندھرا پر, پرسوں دلی کے پاس, اس کے بعد ایران کی طرف, یہ گویا کہ مانسون کے ذریعے سے, ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو پھیلاتے رہتا ہے. ایک جگہ بارش نہیں ہوتی, بارش زمین کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں برسنے لگتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, ورنہ ایک ہی جگہ اگر ڈاؤن پور ہو جائے, پوری بارش ہو جائے, تو وہ زمین جینے کے قابل نہیں ہوگی. ایک ایک آیت کے اندر, ایک لفظ کے اندر کتنے نقطے نکلتے ہیں, نوٹ کیجئے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, ایک ٹکڑے میں تینوں بات آ گئی. یعنی بارش کی مثال ہم بار بار بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھو. ایک مطلب یہ ہوا. ایک مطلب یہ ہے کہ بارش اور دھوپ اور خشکی کا زمانہ بار بار لاتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بارش کو ہم باری باری لاتے ہیں مختلف زمین کے اوپر تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں. کتنے معنی ایک آیت کے اندر سے نکلتے ہیں. فابا اکثر الناس الا کفورا, لیکن ان سب چیزوں کے پاؤنے کے باوجود بڑی تعداد ہے جو کفر پر اڑی ہوئی ہے, خاص کر سزارے قریش پر اور مکے کے لوگوں پر. چوٹ ہے کہ ان ساری مثالوں کو دیکھنے کے بعد, ان ساری کائنات کی دلائل کو دیکھنے کے باوجود لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے ولوشینا لباس نافی کلی قریت النذیرہ فلا تدیل کافرینا وجاہدن بھی جہادن کبیرہ. اللہ تعالیٰ سے فرمایا جا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کی بستی میں ایک نہیں اور کئی رسول بھیج سکتے تھے. اس میں ایک دلیل ہے, نقطہ ہے نوٹ کرنے کے قابل, وہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت اگر نہیں پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی گویا کہ قلت, آپ تنہا ہیں, آپ اکیلے ہیں, اس وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہے اور آپ کے پاس تھوڑا سا گروپ جمع ہو جائے, پیغمبروں کی ایک ٹیم تیار ہو جائے تو وہ دھمس جمع کر لوگوں کو مروب کر لیں گے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم چاہتے تو ایک گاؤں کے اندر, ایک بستی کے اندر کئی رسول بھیج سکتے تھے, لیکن ایک رسول بھی آ جانا کافی ہے. جیسے پوری کائنات کے لیے ایک سورج کافی ہے, اس طرح سے پوری دنیا کے لیے ایک رسول کافی ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہیں اس لیے آپ کی دعوت نہیں پھیل رہی ہے, ایسا نہیں. آپ اطمینان رکھیں اللہ کے رسول کے لیے, اطمینان اور تسلی دلانے کے کیا پیارے انداز, کیا نرالے انداز, بدل بدل کر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. اطمینان رکھیں, ہم چاہتے تو کئی ڈرانے والے, کئی انبیاء کی ٹیم ہم بھیج سکتے تھے, لیکن ہم نہیں چاہتے. آپ ایک کافی ہیں, جیسے ایک سورج پوری کائنات کے لیے کافی ہے, پوری دنیا کے لیے آپ کی ایک رسالت کافی ہے. اس کے بعد ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے وجاہدن بھی جہادن کبیرا, آپ اکیلے ہیں, آپ تنہا ہیں, آپ قلت میں ہیں, لیکن آپ کی دعوت کے لیے سب سے بڑا ہتھیار قرآن ہے. اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ جہاد کرو. یہی قرآن ہے جس سے پرخاش تھی کفار و مشرکین کو, یہی قرآن کی دعوت تھی جس سے بدکتے تھے لوگ, یہی قرآن تھی جس پر لوگ چڑھتے تھے, اور اللہ نے کہا کہ جو یہ لوگ چڑھتے ہیں تو چڑھنے دو, لیکن تمہارا اسٹرنتھ یہ ہے, تمہاری قوت یہی قرآن ہے, اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اسی کے ذریعے سے جہاد کرو. لوگ ہزار باتیں بنانے دیجیے, لیکن تمہارا اصل گویا کہ اسٹرنتھ, تمہاری اصل قوت اور تمہارا اصل ہتھیار قرآن مجید ہے. وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, ان کفار و مشرکین کے خلاف قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو, قرآن کو لے کر آگے بڑھو, قرآن کے نظریات ان پر الغار کرو, قرآن کے نظریات کو, اور آٹومیٹکلی یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. قرآن زبردست ہتھیار ہے مومنوں کے ہاتھ میں. اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا اور مولانا امین حسن استاہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, یہ کہ وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ میں مومن گویا کہ اس دنیا میں ایک جہاد کے مرحلے میں گزر رہا ہے, یا تو وہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے, یا معاشرے سے جہاد کرتا ہے, یا پھر آخر میں جو ہے کفار و مشرکین کے ساتھ ایک آخری جہاد ہوتی ہے جس میں بیلسٹک میزائل اور پیٹریٹ میزائل وغیرہ وغیرہ سے بھی کام لینا پڑتا ہے. جہاد کے مختلف مرحلے ہیں, نفس سے جہاد ہے, معاشرے سے جہاد ہے, زبان اور قلم سے جہاد ہے, پیپرز اور نیوز پیپرز کے ذریعے سے جہاد ہے, اور آخر جہاد میدان میں جہاں آپ پورے میزائل کے ساتھ, ٹینکس کے ساتھ اور پورے ویپنز کے ساتھ اتر جائیں گے. یہ جہاد کے مختلف مرحلے ہیں, لیکن ان سب مرحلوں میں قرآن مجید موسٹ امپورٹنٹ ویپن ہے, موسٹ امپورٹنٹ ویپن ہے. اس ویپن کا ہمارے ہاں یہ استعمال ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیلسٹک میزائل ہو, اتنی بڑی چیز چھوڑ دیجیے بیلسٹک میزائل, چھوٹی مثال لے لیجیے, آپ کے ہاں اگر بندوق ہو, ایک مرتبہ ہمارے امام صاحب نے بھی خطبے میں بتایا تھا, آپ کے پاس بندوق ہو اور آپ بندوق جو گھر کے اندر مچھر مارنے کے لیے استعمال کریں تو حماقت پر لوگ ہنسیں گے کہ آپ کے لیے ویپن دیا گیا ہے جانوروں کو مارنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے, مفسدوں اور دشمنوں کو مارنے کے لیے, اور آدمی اس ویپن کے ذریعے سے مچھر مارنے لگے تو اس کی حماقت پر لوگ ہنسیں گے. اسی طرح یہ ویپن جو موسٹ یوزبل ویپن ہے اسلام کا قرآن مجید, اس قرآن مجید کے ویپن کو ہم استعمال کرنا چاہیے تھا نظریاتی الغار کے لیے, کفار و مشرکین کے دلائل کے خلاف اس کلام سے دلائل لانا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اسے استعمال کیا فاتحہ کے لیے, ہم نے اسے استعمال کیا مردوں پر دم کرنے کے لیے, ہم نے اسے استعمال کیا مجلس کے آغاز کے لیے. گویا کہ ویپن تو بہت مضبوط ہے لیکن استعمال کیا جا رہا ہے مچھر پر. یہ امت مسلمہ کی ٹریجڈی ہے. قرآن کہتا ہے وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, اس قرآن کو لے کر تم ایک کبیر جہاد, ایک بڑا جہاد کرو, ایک عظیم جہاد کرو, ایک عظیم سنگھرش کرو, اور تمہارا ویپن یہ ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے, تمہارا اسٹرنتھ یہ ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے, تمہاری قوت کا راز یہ قرآن مجید, اس سے مضبوطی سے جمے رہو, ان کے اعتراضات آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. یہ گویا کہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں تسلی کے کلمات بیان فرما رہا ہے, لیکن یہ کہ مثالیں دی جا رہی ہیں. تین مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں. پہلی مثال تو اللہ تعالیٰ نے سائے کی دی, دوسری مثال دن اور رات کی دی, تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے بارش کی دی, ہائیڈرولوجیکل جو فینومینا ہے اس کی, چوتھی مثال یہ بہت امپورٹنٹ ہے طلبا کے لیے بھی سمجھنے کے لیے, یہ مثال یہ ہے وہ لذیذ مرج البحرین حاضا ازب فراتوں و حاضا مل ہن اجاز, وہی پروردگار ہے جو پانی کے دو حصوں کو, ایک ہوتا ہے سالٹی واٹر, ایک ہوتا ہے پورٹیبل واٹر, ڈرنکنگ واٹر جسے ہم کہیں گے, پینے کا پانی, اور ایک کھارا پانی, نمکین پانی, دونوں پانیوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر رکھا ہے, اور یہ دونوں پانی مل نہیں پاتے. کھارا پانی یعنی نمکین پانی اور میٹھا پانی, اس کا مطلب یعنی سالٹی واٹر سویٹش واٹر نہیں کہیں گے ہم, یعنی کہ سالٹی واٹر اور پورٹیبل واٹر, پینے کا پانی اور نمکین پانی, کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں ایک ہی جگہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو انہوں کے درمیان پردہ حائل کر رکھا ہے اور مل نہیں پاتے. یہ قرآن مجید کا جو نقطہ ہے, یہ آیت ہے, یہ برسوں برسوں تک لوگوں کو نہیں معلوم تھا. 16ویں صدی میں ٹرکی حکومت میں جو نیول چیف تھا, انہیں بحری جو سمندر کے اندر ان کی جو فوج تھی, اس فوج کا جو امیر تھا, نیول چیف آف اسٹاف جسے کہیں گے, وہ جو اڈمائرل تھا, وہ ایک مرتبہ سمندر پر سے گزر رہا تھا اور پرشین گلف میں تھا. پانی کی ضرورت تھی, ٹرکش حکومت کی فوج کے لیے پانی کی ضرورت تھی, میٹھے پانی کے, اور عین سمندر میں پانی تلاش کر رہے تھے. جہاز سے پانی خالی ہو چکا تھا, مختلف جگہ وہ سیمپلز نکالتے تھے, تو ایک جگہ اتفاق سے کھارے پانی کے نیچے, نمکین پانی کے نیچے میں اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا تالاب تیار کر رکھا ہے, پرشین گلف میں آگ بھی موجود ہے. تو وہاں اس نے سیمپلز جب نکالا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کہ نمکین پانی کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کے نہر کو جاری کر رکھا ہے, اور دونوں جو ہے آپس میں مکس ٹوگیدر نہیں ہو پاتے. وہاں سے انہوں نے پینے کا پانی کا انتظام کیا, یہ 16ویں صدی کی بات ہے. وہاں اس دن سے لے کر پانی کا استعمال اس چشمے سے جاری تھا, اور جب ارامکو کمپنی آئی سعودی عربیہ میں, ارامکو کمپنی, تو اس نے پانی کے لیے تلاش کیا ادھر ادھر, اور ان کے بحری فوج کے لیے بھی یہاں ٹیوب ویل لگا دیا باقاعدہ طور پر. انہوں نے پرشین گلف کے اندر جو پہلے ٹرکی کی حکومت پانی سینچتی تھی وہاں سے, انہوں نے باقاعدہ اسے ٹیوب ویل لگا کر وہاں سے ساحل پر پانی کو پمپ کرتے تھے. یہ اس کے بعد کے زمانے میں باتیں ثابت ہوئی, لیکن قرآن مجید نے بتایا کہ میٹھے پانی اور کھارے پانی کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹنس حائل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر رکھا ہے جس میں یہ دونوں پانی مکس ٹوگیدر نہیں ہو پاتے. یہ ایک مثال یہ ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ ہوگلی ریور, ہوگلی جو ندی ہے اس کا پانی میٹھا پانی ہے, اور بے آف بنگال میں جا کر پانی یہ گرتا ہے, اور اسی طرح اور بہت سے ندیوں کے بارے میں نے پڑھا. آپ بھی اگر پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں ایسی بہت سی ندیاں ہیں کہ بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں, ہوگلی جو دریا ہے وہ آ کر وہ دریا گرتا ہے بے آف بنگال میں. بے آف بنگال کا پانی کھارا ہے, ہوگلی ندی کا پانی میٹھا ہے, یہ دونوں پانی 100 کلومیٹر کی دوری تک مکس نہیں ہو پاتے. ہوگلی ندی کی پانی کا پانی اور بے آف بنگال کا پانی, یہ دونوں 100 کلومیٹر کی دوری تک مکس نہیں ہو پاتے. الگ سے میٹھا پانی مل جائے گا اور الگ سے نمکین پانی مل جائے گا. دونوں اوپر نیچے ہوتے ہیں, دونوں کی تہ بہتے پانی کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے, لیکن دونوں مکس ٹوگیدر نہیں ہو پاتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. اب یہ طلبہ جانے کہ کیوں مکس نہیں ہوتے, یہ میرے معلومات میں نہیں. آپ پڑھیں, آپ غور و فکر کریں کہ کیا بات ہے کہ دونوں پانی, حالانکہ دونوں H2O ہی ہے, لیکن دونوں کی کیریکٹرسٹک چونکہ الگ ہیں تو وہ مکس ٹوگیدر نہیں ہو پاتے. اس پر آپ لوگ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم قدرت ہے. یہ قدرتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہماری توجہ کو مبذول کرایا کہ نوٹ کرو ان سب چیزوں کو, اللہ تعالیٰ کی کائنات کیسی عظیم, اللہ تعالیٰ کتنا حکمت والا ہے, اس کی قدرت, اس کی ربوبیت, اس کی وحدانیت تم تسلیم کرو. اس کی یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اس نقطے سے مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے ایک اور نقطہ نکالا ہے. جیسے میں نے بتایا, سایہ جب محیب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سایہ کو سکیڑ کر اس میں سے اللہ کے رسول کی دعوت کی صبح طلوع کرے گا. کفار مشرکین کے ظلم و ستم کی گویا کہ اس کا سایہ محیب ہو چکا تھا, اس سایہ کو سکڑ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے ایک سورج طلوع کرے گا, اور وہ رسالت کا سورج تھا. اسی طرح مولانا مودود علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے کا سمندر خواہ کتنا ہی تلخ و شور ہو جائے, اللہ جب چاہے اس کی تہ سے ایک جماعت صالحہ کا چشمہ شیری نکال سکتا ہے. معاشرے کے اندر خرابیاں, معاشرے کے اندر برائیاں, معاشرے کے اندر گویا کہ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس تلخیوں کے معاشرے کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک صالح جماعت, شیرین مزاج رکھنے والی جماعت کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اور سمندر کے آب تلخ کی موجیں خواہ کتنا ہی زور مار لیں, وہ اس چشمے کو ہڑپ کر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں. یہ تلخیاں امنڈ امنڈ کر آئیں گے اور اس صالح اور شیرین مزاج کو ہڑپ کر لینے کی کوشش کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ انسانی سماج کے اندر ایسی جماعتیں پیدا کرتا رہے گا جن کے مزاج کی سالمیت, جن کے مزاج کی صلاحیت, جن کے مزاج کی شیرینی ایسی ہوگی کہ ان ساری تلخیاں کوشش کرنے کے باوجود اس شیرینی کو ہڑپ نہیں کر سکتے. یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جماعت پر صادق تھی یہ بات. اتنی تلخیاں انہوں نے پیدا کر رکھی تھی, ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے, لیکن پھر بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم ہمارے صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی وہ اتنے شیرین مزاج رکھنے والی جماعت تھی کہ یہ تلخیاں ان کو ہضم نہیں کر سکیں. اور سماج میں کبھی بھی ایسا ہی ہوگا کہ تلخیاں خاک کتنی ہی پھیل جائیں لیکن شیرین اور صالح جماعتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں سے نمودار کرے گا, جیسے سمندر کے کھارے پانی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کے چشمے جاری کر رکھے ہیں, اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہے گا اور یہ کھارا پانی اور تلخیاں ان کو ہضم نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ اس کے اندر ایک قدرت ہے, اس کے اندر سے ایک مثال ہمارے سمجھ میں یہ بات بھی آتی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بھی دی کہ اس پر بھی غور کرو, کھارے پانی اور میٹھے پانی پر, اس میں بھی تمہارے لیے بہت سی حکمتیں ہیں, بہت سے دلائل, بہت سے سبق تم کو ملیں گے. تو اسی پر آج ہم گفتگو ختم کریں گے. یہ کائنات کے دلائل تھے, ایک اور دلیل باقی رہ گئی ہے, وہ انفس کی دلیل ہے, اپنے اندر کی دلیل ہے. اس دلیل کے بعد قرآن مجید کے بعض خاص مقامات ہیں, ان میں سے ایک مقام وہ ہے جو کل آ رہا ہے جس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی, اور بڑے ہی پیارے انداز میں مومنین کی صفات. وہ صفات اس لیے بھی ضروری ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں مجھے اور آپ کو ان صفات کا حامل بننا چاہیے. اس صفات پر, ان صفات پر کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. انہیں صفات پر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مفصل کتاب بھی ہے, کسی کے پاس ہو تو پڑھ کر بھی آئیں. تو انہیں پورے 11-12 صفات پر انہوں نے بڑی تفصیلی تقریر کی ہے, اس پر اس کا بھی میں انشاءاللہ مطالعہ کر کے اس کو بھی آپ کے سامنے کوٹ کروں گا. تو گویا کہ وہ 11 صفات یا 12 صفات جو کچھ بھی ہیں وہ ایسی صفات ہیں جس کے ہم سب کو حامل بننا چاہیے, اور ہمارے سماج کے اندر, ہمارے مزاج کے اندر وہ اگر آ جائے تو پھر سماج کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ایک صالح جماعت بن کر ہم انسانیت کے خیرخواہ بن کر ابھر سکتے ہیں. انہیں کچھ باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین, جتنی آیتیں اب آج ہم نے پڑھی ہیں ان آیتوں کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما, تیری نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں پروردگار اس پر مزید غور و فکر کرنے اور تیری ربوبیت و وحدانیت کا گہرا یقین پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمارے مزاج کے اندر سے تلخیوں کو دور فرما, ہمارے مزاج کے اندر سے خرابیوں کو دور فرما, ہمیں شیرین مزاج بنا, ہمیں شیرین کلام بنا, ہمیں متحمل بنا اے پروردگار, ہمیں اعلیٰ ظرف بنا, ہمیں اعلیٰ اخلاق و کردار والا بنا. ہر بات کو تیرے خوف سے جو بھی بات کہیں اے پروردگار تیرا ڈر رکھ کر بات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جب تک زندہ رہیں تیری اطاعت میں زندگی بسر کریں, جب بھی موت آئے پروردگار تیری اطاعت میں ہمیں موت آئے. مالک الہنا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب.